السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فاصبروا واعتصموا بحبل الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ کے اوامر میں یعنی اہل ایمان کو جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بجا لائیں، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، نافذ کریں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچائی ہے، امانت داری ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ آپس میں متحد رہیں، متفق رہیں. جیسے نماز کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے: واعتصموا بحبل اللہ جميعا، کہ اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوط پکڑو، حکم ہے. یعنی کہ صاحب، ایک وقتی ضرورت ہے، متفق ہو گئے پھر الگ ہو گئے، ایسا نہیں ہے. حکم خداوندی ہے. اس سے پہلے جو آیت ہے، جو عام طور سے خطبہ نکاح میں ہم سنتے ہیں، اور قاضی صاحب خطبہ نکاح پڑھانے والے اس آیت کو پڑھتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا یہ 88 جگہ ہے، 80 پر 8 جگہ اللہ نے اہل ایمان کو براہ راست خطاب کیا ہے، اس سے اللہ کا اپنے ایمان والے بندوں سے تعلق کا اظہار ہوتا ہے. جیسے مثال سے بات واضح ہوتی ہے، اللہ مثالوں سے وراء الورا ہیں، لیکن بات سمجھانے کے لیے بات عرض کی جا سکتی ہے. جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا یہ بات تم کو کرنی ہے، بیٹے تم کو یہ بات نہیں کرنی ہے، یعنی بیٹے کا واسطہ دے کر باپ کہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ بیٹا بیٹا ہے تو اسے باپ کی بات ماننی ہے، باپ کسی اور سے نہیں کہتا اتنی امیدوں کے ساتھ کہ تم یہ کام کرو، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں، میرا بیٹا ہے، اس لیے وہ امیدوں سے کہتا ہے، اور اسے امید ہے کہ بیٹا میری بات مانے گا، جس بات کے کرنے کو میں کہوں اور جس بات سے میں منع کروں، بیٹا ہونے کے ناطے وہ سمجھے گا باپ میرا خیرخواہ ہے، اس لیے کہ یہ بات سب جانتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ خیرخواہ جو ہے آدمی کے لیے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خیرخواہ نہیں ہے. جتنا چاہے دوست کیسا نہ ہو، کیسا استاد کیوں نہ ہو، لیکن اصل ماں باپ، اصل آدمی کے جو خیرخواہ ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، بچے جب جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے، سمجھتے ہیں کہ ابا پرانے زمانے کے آدمی ہیں، دقیانوسی آدمی ہیں، ان کو فیوچر کا حال معلوم نہیں ہے، آج دنیا کہاں جا رہی ہے، اس لیے وہ دوستوں کی باتوں پر اعتماد کرتا ہے، ماں باپ کی بات پر اعتماد اسے نہیں ہوتا ہے. تو اور یہ دوسرا ایک پہلو ہے. تو میں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جو تم مجھے اپنا معبود مان چکے ہو اور اپنی بندگی کا اقرار کر چکے ہو، اس نسبت سے تم سے میں کہتا ہوں، جو بے ایمان ہیں، اللہ ہی کو نہیں مانتے، جیسے ماننا اس طرح نہیں مانتے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں اللہ کے غیر کو شریک کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے دشمن ہیں. اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کریں گے. شرک کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ کرو، اللہ معاف کر دیں گے. لیکن شرک ایسا گناہ ہے، وہ اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. تو لہذا مومن وہ ہے جو اللہ کی ذات میں، صفات میں، اللہ کی عبادت میں اللہ کے غیر کو شریک نہیں کرتا. تو اللہ کہتے ہیں میرا تو، اے بندہ، اے بندے تو میرا، میں تیرا. بخاری شریف ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا تھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ صحابہ تو صحابہ تھے، وہ جانتے بھی ہوتے تو ایسے موقع پر لا علمی کا اظہار کرتے تھے، کہ اللہ و رسول و عالم، اس کا اللہ اس کا رسول بہتر جانے، ہم کو کیا پتہ ہے، معلوم نہیں ہے. تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا اللہ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ اللہ کا پہلا حق ہے. اَن يَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. پھر فرمایا کہ وہ حق العباد علی اللہ، جب بندے اللہ کا حق ادا کریں کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کی بھی نہیں، بھی اور ہی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بھی بولیں گے تو شرک ہو جائے گا، ہی بولیں گے تو توحید ہے. اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کی ذات صفات اور عبادت میں اللہ کے غیر کو شریک نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر. تو بندے جب اللہ کا حق ادا کریں تو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ وحق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 88 جگہ پورے قرآن میں ہم سے خطاب کیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ خطاب کر رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں وہ میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لا چکے ہو، مجھے مانتے ہو، میں تمہارا رب ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، معبود ہوں، مسجود ہوں، مطلوب ہوں، محبوب ہوں، سب مانتے ہو، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، یہ کہتا ہوں، یہ کہتا ہوں. کہیں کچھ باتیں کرنے کی کہی ہیں، کہیں کچھ باتیں بچنے کی کہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 88 جگہ اللہ نے اپنے بندوں کو جہاں خطاب کر کے کچھ عوامر، کچھ نواہی، کچھ کرنے کے لیے، کچھ نہ کرنے کے لیے فرمایا ہے، اگر اتنی باتوں پر اگر ہر بندہ جو اس سے متعلق ہے، اس لیے کہ ہر خطاب میں ہر بندہ نہیں آ سکتا، اس لیے جو خطاب میں اس سے جس آیت میں یا ایھا الذین آمنو کے اس سے خطاب کیا گیا ہے وہ اس میں آتا ہے، اس مد میں آتا ہے، اگر اس کو اچھی طرح کر لے جس طرح کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، تو اس کے کامیاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. تو اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب یہ ایک بات ہے، ڈرنے کے کیا معنی ہیں؟ اصل اتقا یتقی عربی کا جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی آتے ہیں بچنے کے، اجتناب کرنا، بچنا. تو اللہ سے بچنے کے کیا معنی ہیں؟ تو بتایا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی معصیت سے بچو. اس لیے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے. تو اللہ کی ناراضی سے بچو، اللہ کی پکڑ سے بچو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لاؤ، اور جن باتوں سے اللہ پاک نے منع کر دیا ہے اس سے اجتناب کرو. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح تم شرک کو کفر سے بچے ہوئے ہو اور بچ کر تم ایمان میں داخل ہوئے ہو، اس معنی کر کے ہر ایمان والا متقی ہے، اس لیے کہ کفر سے بچا ہوا ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، تو متقی ہے. لیکن اس سے آگے اللہ پاک نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے اجتناب کرنے، بچنے کو فرمایا ہے، اس سے جو بچ گیا یہ اصل متقی ہے. ورنہ ہر ایمان والا متقی ہے، اس لیے کہ وہ کفر نہیں کرتا ہے، شرک نہیں کرتا ہے، لیکن اس سے آگے کا جو درجہ، جو مطلوب ہے، جو اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں اپنے ایمان والے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی کامل اطاعت کرو. اور اطاعت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اس طرح کے جو کہا گیا ہے کرنے کو اسے ہر حال میں کرو، یعنی کہ جی چاہا تو کر لیا، جی نہیں چاہا تو چھوڑ دیا، ایسا نہیں، جی چاہے تب کرو، جی چاہے تب بھی کرو. اور آگے اللہ اس کے رسول کی ذرہ برابر نافرمانی نہ کرو، احتیاط کرو ہر گناہ سے، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو. یعنی کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، شراب نہیں پیتے، برا جانور نہیں کھاتے، سود نہیں کھاتے، رشوت نہیں لیتے، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن معمولی جو گناہ ہیں چھوٹے موٹے، کہتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر لے تو کیا حرج ہے، ایسا نہیں ہے. پھر آگے جو فرمایا، پھر آگے ایک بات اور کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود جو بڑے صحابہ میں ہیں اور سابقین اولین من المہاجرین میں سے ہیں، شروع میں اسلام لانے والوں میں، انہوں نے حق تقاتہی کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اَن یطاع ولا یعصا، وَاِن یُسْکَرَ وَلَا یُنسَا، وَاِن یُشْکَرَ وَلَا یُکْفَر. تین باتیں ایمان والوں کو اللہ نے کہی ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کب ہوتا ہے، تین باتیں ہوں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، کسی حال میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے. ایک ہے یاد کرنا اور ایک ہے یاد رکھنا، دونوں میں فرق ہے. یاد کرنا کیا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم نے تسبیح پڑھ لی، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پہلا کلمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ بھی مطلوب ہے. لیکن اللہ کو یاد رکھنا کہ کبھی اللہ کو بھولے نہیں، جب کبھی کسی گناہ کا ارادہ آئے تو اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد ہے اس لیے ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. یُشْکَر وَلَا یُنسَا. اور تیسری بات فرمائی یُشْکَر وَلَا یُکْفَر، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر بارش کے قطروں کی طرح ہر آن ہر لمحے برس رہی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کر کے ان نعمتوں کا ایسا استعمال ہو کہ دینے والا راضی اور خوش ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں شکر. صحیح معنوں میں جو شکر ہے کہ منعم نے جو نعمتیں جس غرض کے لیے دی ہیں اور جہاں استعمال کرنے سے دینے والا خوش ہوتا ہے وہاں وہ نعمت استعمال ہو جائے، یہ اصل وہ شکر ہے. تو اس کے نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور اس کے نعمتوں کی ناشکری نہ کی جائے، ناسپاسی نہ کی جائے. پھر آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. فرمایا کہ دیکھو موت تمہیں نہ آئے مگر مسلمان ہو کر آئے، مسلمان ہو کے مرو. ہمیں اشکال ہوتا ہے بھئی موت تو ہمارے قبضے میں ہے نہیں، موت کب آتی ہے؟ بچپن میں کبھی آ جاتی، کبھی جوانی میں آتی، کبھی بڑھاپے میں آتی ہے، کبھی سفر میں آتی، کبھی حضر میں آتی ہے، کبھی بیماری، طویل بیماری کے بعد آتی ہے، کبھی اچانک آ جاتی ہے، کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، حوادثات کی موت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ کیا مطلب ہے، موت تو ہمارے قبضے میں نہیں ہے. اور کہہ رہے کہ دیکھو مرنا نہیں کہ مسلمان ہو کے مرنا. تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کب آتی ہے پتہ نہیں ہے، آئے گی، لیکن جب آئے تو اس وقت تو مسلمان رہنا، یعنی ہر حال میں مسلمان رہو، جب موت آئے تو حالت اسلام میں آ جائے. دو باتیں کہی ہیں، ایک اللہ سے ڈرنے کی بات کہی ہے اور ڈرنے کا حق ادا کرنے کی بات ہے، اور دوسرے کے مسلمان ہو کے زندگی گزارنا، جب موت آئے تو تم کو حالت اسلام میں موت آئے. پھر آگے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. فرمایا دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنا. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، نزا نہ کرنا، جدال نہ کرنا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، کشاکش نہ کرنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ دو باتیں ہیں. تو علماء نے فرمایا اتحاد، اللہ اتحاد کا اللہ نے حکم دیا ہے، نبی نے حکم دیا ہے، اور اختلاف سے بچنے کی تاکید فرمائی، وَلَا تَنَازَعُوا یہ جھگڑا نہ کرو، وَلَا تَفَرَّقُوا اختلاف نہ کرو. لیکن اختلاف ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، گھر سے لے کر ملکوں تک کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اختلاف ہوتا ہے. کون سا وہ خاندان ہے جس میں جھگڑا نہیں ہے؟ کون سا وہ گھر ہے جس میں جھگڑے نہیں ہیں؟ کون سا وہ محلہ جہاں جھگڑے نہیں ہیں؟ بلکہ آگے بڑھ کر کہہ سکتے ہیں کون سی وہ مسجد ہے جس میں جھگڑے نہیں ہیں؟ کون سا وہ مدرسہ ہے جس میں جھگڑے نہیں ہیں؟ کون سی وہ جماعت ہے جس میں جھگڑے نہیں ہیں؟ ہر آدمی اتفاق کی بات کرتا ہے، اتحاد کی بات کرتا ہے. دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ جھگڑا اچھی چیز ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ جھگڑا برا ہے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونا چاہیے، جھگڑے نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اتحاد اچھی چیز ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا ہی کافی، مسلمان ہونا ضروری ہے. غیر مسلم بھی کہتا ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا وہ بھی یہ کہتا کہ صاحب متحد رہ کر رہنا، متحد ہونا چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے. لیکن میرے دوستوں، بات کرنا الگ ہے اور حقیقی معنوں میں اتفاق ہونا الگ ہے. اس آیت میں دو باتیں بتائیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ایک مثبت انداز میں، ایک منفی انداز میں. مثبت انداز کیا ہے؟ جیسا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کے رسی کو مضبوط تھامو. دوسرا منفی انداز سے، ولا تفرقوا، آپس میں اختلاف نہ کرو. اس سے پہلے دو باتوں کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فرما کہ اگر اتفاق چاہتے ہو تو اتفاق کا حکم دینے سے پہلے اور اختلاف سے بچنے کا حکم دینے سے پہلے، اتفاق زندگی میں کیسے آتا ہے، افراد میں کیسے آتا ہے، جماعتوں میں کیسے آتا ہے، ملکوں میں کیسے آتا ہے، مختلف تنظیموں میں اختلاف کیسے آتا ہے، آنے کے کیا اسباب ہیں، اس کو دو باتوں میں ذکر کیا. ایک تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے میں، ڈرنے والوں میں اتفاق ہو جاتا ہے، اتفاق اختلاف نہیں ہوتا ہے. اگر ہوتا بھی ہے تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے آدمی جو ہے اپنے اختلاف کو ختم کر دیتا ہے، آدمی متحد ہونے کی فکر کرتا ہے، اختلاف بھول جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. اسے پتا ہے اگر میں نے اپنی نفسانیت کی وجہ سے، اپنے ذاتی اغراض کی وجہ سے، اپنے کوئی مفاد کی وجہ سے، میں نے اپنی جماعت سے، فلاں فلاں فرض سے میں نے اختلاف کیا، مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. اللہ کے ہاں جواب دہی کا جو آدمی کو احساس و شعور ہوتا ہے، اس سے آدمی جو ہے اپنے مفاد کو قربان کر دیتا ہے، اپنے ذاتی فائدے کو قربان کر دیتا ہے، اور آدمی چھوٹا بن جاتا ہے، اور آگے والے کی بات کے سامنے اپنی بات جو ہے وہ پیچھے کر لیتا ہے، خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنی بات کو پیچھے ہٹا لیتا ہے. تو اس سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اتفاق پیدا ہوتا ہے. جب دلوں سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، نفسانیت آ جاتی ہے، اغراض آ جاتے ہیں، پھر آدمی جو ہے خود پسند ہو جاتا ہے، تو پھر میرے دوستوں وہاں اختلاف جنم لیتے ہیں، اختلافات مضبوط ہو جاتے ہیں، اتحاد ختم ہو جاتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جسے ڈرنے کا حق ہے. ایسا نہ ہو کہ صاحب اپنے ذاتی مفاد کے لیے تم نے حق کا انکار کر دیا، صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن تم نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی اغراض کے لیے، اپنی انا کے لیے، جاہ طلبی کی وجہ سے، جاہ مال طلبی اور مقام طلبی کی وجہ سے اگر تم نے جو ہے اس اتحاد کو چھوڑ دیا، اختلاف کا شکار تم ہوئے اور تم اختلاف کا سبب بن گئے، تو فرمایا کہ پھر آئندہ اللہ کے سامنے تمہیں اس بات کا جواب دینا ہے, سامنے والا کمزور ہے, تم مضبوط ہو, مالی اعتبار سے, منصب کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے, خاندانی اعتبار سے, لیکن اس وجہ سے تم نے سامنے والے کو دبا دیا, اختلاف کر لیا. فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے, اللہ دیکھ رہے ہیں. اس نے فرمایا ایک تو اتفاق کا سب سے بڑا سبب اللہ کا ڈر ہے, اللہ کے ڈر کے بغیر اتفاق نہیں ہو سکتا ہے. اب اس میں تفصیلات میں جائیں تو دیر ہو جائے گی. آگے جو بات کہی والا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون, جزاک اللہ. دیکھو تم مسلمان ہو, تمہارا نام مسلم ہے, مسلمان ہے, اور تمہارا جو دین ہے وہ اس دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کر کے تمہیں دین دیا ہے, تمہارے دین کا نام اسلام ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے, اور یہ دین اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے. اسلام کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کرو, نفس کے حوالے نہ ہو جاؤ. اور تم مسلمان ہو, ابراہیم علیہ السلام نے تمہاری آمد سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا ہے, وسماکم المسلمین, تمہارا نام مسلمان ہے. تو مسلمان کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بات ماننے والا, لہذا تم اللہ اس کے رسول کی بات کے سامنے سلنڈر ہو جاؤ, تم جھک جاؤ, اپنی نہ اپنی منوانے کی فکر نہ کرو, اپنی انا کو چھوڑو, توازو اختیار کرو. دیکھیے جو آدمی متواضع ہوتا ہے وہ خود جڑ بھی جاتا ہے, جوڑ بھی لیتا ہے, وہ اتفاق کا سبب بنتا ہے, اتحاد کا سبب بنتا ہے. لیکن جس آدمی میں توازو نہیں ہوتی ہے, عاجزی نہیں ہوتی ہے, انکساری نہیں ہوتی ہے, ماننے کا مادہ نہیں ہوتا ہے بلکہ منوانے والی بات ہوتی ہے, اپنی انا اسے پیاری ہوتی ہے, لہذا وہ آدمی نہ وہ جوڑ کا سبب بنتا ہے نہ خود جڑتا ہے, وہ توڑ کا سبب بنتا ہے. انا اللہ کو پسند نہیں ہے. لہذا فرمائے تم مسلمان ہو, اپنی انا کو فنا کرو. جو انا کو فنا کرے گا وہی مسلمان ہے, وہی امت کو جوڑنے کا سبب بنے گا. آپ کا آپ کی رائے میں اختلاف ہوگا, اختلاف رہے گا, یہ مضموم نہیں ہے, لیکن وہ اختلاف مخالفت میں تبدیل نہ ہو. اختلاف رائے ہوتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر و عمر میں ایسا اختلاف رائے ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ لگتا تھا کہ صاحب یہ آپس میں ایک دوسرے سے متفق ہی نہیں ہوں گے, یہ دور ہو جائیں گے. بس مجلس کی حد تک اختلاف رائے ہوتا تھا, لیکن اس مجلس کے بعد اختلاف وہ اختلاف ختم ہو جاتا تھا. اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کر دیا اس پر جم گئے. بلکہ اللہ کے نبی وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے بھائی کوئی مسئلہ اہم پیش آیا ہے, بلاؤ ابو بکر کو, بلاؤ حضرت عمر کو. فرماتے تھے تم دونوں جس رائے پر اگر ایک رائے پر متفق ہو جائیں تو میں اللہ کا رسول بھی وہی کروں گا جو تم متفق ہو کے بتاؤ گے. ایسے آپس میں, لیکن کبھی کوئی اختلاف بھی ہوتا تھا, لیکن وہ اختلاف جو رائے کا ہے وہ مضموم نہیں ہے. لیکن جب رائے کا اختلاف ہو کے مخالفت پر لوگ آتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر آتے ہیں, تو پھر وہاں سے دلوں میں کدورتیں آتی ہیں, دل میلا ہوتا ہے, دل میں حسد پیدا ہوتا ہے, دل کے اندر عداوتیں اور جو ہے بغضا اور شہنہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, پھر یہاں سے مسئلے بگڑتے چلے جاتے ہیں. تو معلوم یہ کہ آدمی اگر متکبر ہے تو وہ بڑائی کا جذبہ رکھتا ہے, وہ اتحاد کا سبب نہیں بنے گا, اسے اتحاد نہیں ہوگا, وہ اختلاف کو جنم دے گا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے بھی. ابھی جو ہے ماشاءاللہ ہمارے پورے ملک سے جو اکابر علماء آئے ہوئے تھے, مسلم پرسنل لا بورڈ اور جو ہے یعنی وقت ترمیمی بل کے خلاف یعنی جو آواز اٹھی ہے, مسلمانوں کے ایک متحدہ پلیٹ فارم سے آواز اٹھی ہے, اس میں ایک واقعہ میں نے کتابوں میں پڑھا اور ہمارے اکابر سے سنا, آپ نے بھی سنا ہوگا. جب 1973 میں ہندوستان کے اندر حکومت نے ایک بل پاس کیا کہ متبنا لے پالک بچہ لڑکا لڑکی اس کو گود لینا کہتے ہیں، عربی میں متبنا کہتے ہیں، لہذا اس کے بارے میں حکومت نے یعنی عدالت سے یہ قانون پاس کیا کہ متبنا کا وہی حکم ہے جو حقیقی بیٹے کا ہے، جیسے حقیقی بیٹا وراثت میں باپ کی وراثت میں شریک ہوتا ہے، اسے حصہ ملتا ہے، بالکل اسی طرح متبنا جس کو گود لیا ہوا ہے اور لے کے پالا ہے وہ اپنا حقیقی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اس کا بھی وہی حق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قانون شریعت سے ٹکرانے والی بات ہے اور اسلامی قانون میں مداخلت ہے، لہذا ہر گود لینے والے بیٹے کو اگر حکومت کے قانون کے اعتبار سے اگر حصہ دیا جائے وراثت میں تو ظاہر ہے کہ اسلام میں دخل اندازی ہے، کافی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمارے اکابر نے آواز اٹھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے آپ کا قانون ہے، آپ کا بنایا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ جو چاہے کرو، لیکن اس مسلمانوں کا قانون کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، قانون شریعت ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں جو باتیں آئی ہیں وہ ہمارے لیے قانون ہیں، اس پر مسلمانوں کو چلنا ضروری ہے، نہ خود اس میں وہ خلل انداز ہو سکتے ہیں، نہ کسی حکومت کو خلل اندازی کا موقع دے سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے ہندوستان کے آئین کے مطابق ہم مسلمانوں کو بھی اپنی شریعت پر چلنے کا پورا حق ہے، بلکہ اپنے معتقدات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے کا ہمارے آئین میں، ہندوستان کے دستور میں ہمیں حق دیا گیا ہے، لہذا اس حق کے اعتبار سے ہمارے سارے بڑے علماء نے چنانچہ آپس میں متحد ہو کر آواز اٹھانی چاہیے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 50 سال دارالعلوم دیوبند میں کی اہتمام کیا ہے وہ، اور پھر حضرت مولانا شاہ ملت اللہ رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مونگیر کے، ان دونوں نے آپس میں مل کر مشورہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں ایک فکر ہیں، دونوں جو دیوبندی المسلک ہیں، لیکن دیگر اور بھی ہماری تنظیمیں ہیں، اور بھی مکاتب فکر ہیں، ان کو ساتھ لیے بغیر ہماری آواز میں طاقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ آپس کا اتحاد و اتفاق ہے۔ ایک ایک آدمی اپنی آواز اٹھائے گا تو اس آواز میں وزن نہیں ہوگا، دشمن جانتا ہے یہ بٹے کٹے ہوئے ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ لہذا ان حضرات نے اس زمانے کے جو بریلوی مکتب فکر کے بڑے عالم تھے، اعلی حضرت احمد رضا خان صاحب کہ وہ نائب سمجھے جاتے تھے، ان سے خط و کتابت کی، یہ خط لکھا جواب نہیں ملا، دوسرا لکھا جواب نہیں ملا، تیسرا لکھا جواب نہیں ملا، اب انہوں نے خود آواز نہیں اٹھائی جب تک ان کو ملا نہیں لیا۔ اب دیکھیے ہمارے بڑے کتنے بڑے ہیں اور کس طرح امت کے اتحاد کے لیے انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات نے مشورہ کر کے، وہ جو عالم دین تھے، مقتدی تھے، جو بریلوی علماء کے مکتب فکر کے بڑے علماء میں تھے، وہ جبل پور میں رہتے تھے، ان کا نام تھا برہان الحق رضوی جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بنفس نفیس سفر کر کے گئے، اتنا لمبا سفر کر کے وہ حضرات گئے، وہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نماز کے بعد کا وقت تھا، وہ ان کی مجلس چل رہی تھی، یہ حضرات کو اندر جانے کی جگہ نہیں ملی تو جوتوں میں بیٹھ گئے، جہاں جوتے لوگ چھوڑ کے اندر ہیں جوتوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب مجلس ختم ہوئی، لوگوں نے مسافے شروع کیے، یہ دونوں حضرات بھی مسافہ کرنے والوں کی لائن میں لگ گئے۔ جب مسافہ کا ان کا نمبر آیا تو حضرت نے یوں دیکھا، یہ کوئی اجنبی لوگ ہیں، مولوی ہیں، اجنبی ہیں، پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی، پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں منت اللہ شاہ منت اللہ رحمانی ہوں، مونگیر سے آیا، بہار سے آیا ہوں، میں محمد طیب ہوں، دارالعلوم دیوبند کا محتمم، وہاں سے آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آنے کا مقصد؟ کہنے لگے ہم آپ سے شریعت کی حفاظت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، قانون شریعت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے لکھا ہے اور کہا ہے کہ حضرت کی جو ٹوپی تھی حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے وہ ٹوپی نکال کر ان حضرت کے قدموں میں رکھ دیا کہ بس آپ اگر تیار ہو جائیں تو آپ کی پوری جماعت تیار ہوگی اور ہماری بات میں وزن ہوگا، اور ہم حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف ہماری آواز جو ہے وہ ایوانوں میں جائے گی، پارلیمنٹ میں جائے گی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے۔ چنانچہ جب ان حضرات نے اس طرح تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ سفر کر کے اور جا کے ان کے پیروں میں اپنی ٹوپی رکھ دی تو ظاہر ہے کہ انسان انسان ہے، ان کا دل بھی بدلا۔ انہوں نے یوں کہا، ٹوپی اٹھا کے حضرت کے حوالے کی اثر پہ رکھی، اس کے بعد کہا کہ آپ کے خطوط مجھے ملتے رہے لیکن مجھے آپ کو جواب دینے میں تامل رہا، تردد رہا، اس لیے میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس وقت آپ کا جو اخلاص ہے، آپ کی تواضع ہے، آپ کی جو فکر مندی ہے، اس نے مجھے مجبور کیا کہ مجھے آپ کا ساتھ دینا ہے۔ اگر میں نے آج آپ کا ساتھ نہ دیا، کل قیامت کے میدان میں خدا میرا گریبان پکڑیں گے۔ چنانچہ ان سب نے مل کر ایک متحدہ یعنی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہوا، جس میں تمام مقادب فکر کے علماء اور قائدین جمع ہوئے، جس میں ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان میں جتنے مسالک کے لوگ ہیں، مقاتب فکر کے لوگ ہیں، سب متحد ہو کر انہوں نے آواز اٹھائی، تو پھر جو ہے اللہ پاک نے اس آواز کو مؤثر بنایا۔ چنانچہ وہ بل واپس لیا گیا اور کہا گیا کہ صاحب متبنا کا وہ حکم نہیں ہے جو مسلمانوں کے لیے خاص طور سے جو حقیقی بیٹے کا ہے، لہذا پردے کے حکام الگ ہوتے ہیں، شادی کے حکام الگ ہوتے ہیں، وراثت کے حکام الگ ہوتے ہیں، متبنا کا مسئلہ الگ ہے، قرآن میں وضاحت ہے، سورہ حضاب اٹھا کے پڑھیے، آپ جانتے ہیں اللہ نے صاف کہا ہے بھائی کسی کو آپ پکارو تو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ بہت سے لوگ جو ہے گود لے لیتے ہیں، نام بھی اپنی طرف لگا لیتے ہیں، باپ کا نام ہٹا دیتے ہیں، وہ تھا شیخ اس کو شریف بنا دیتے ہیں، شریف تھا تو سید بنا دیتے ہیں، اور پردے کے حکام بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وراثت میں اسے حصہ دیا جاتا ہے۔ لہذا فرما اسلام میں ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد شاہ بانو کے سامنے آیا ایک متعلقہ عورت کو، یہ اس کی مدت حیات تک شوہر کو نفقہ دینا ضروری ہے۔ چنانچہ وہاں بھی پھر حضرت مولانا علی میاں صاحب اللہ کا زمانہ تھا، ان کی قیادت تھی، انہوں نے آواز اٹھائی، سب میں مل کر اللہ پاک کا احسان ہوا، وہ قانون واپس ہوا ہے۔ اس طرح آج بھی میرے دوستو وقت ترمیم بل کے نام سے حکومت ایک جو ہے قانون لانا چاہتی ہے جس سے اسلام پر نہیں بلکہ تمام چیزوں پر رزت پڑتی ہے۔ ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے مقابر، ہماری خانقاہ ہیں، ہمارے جتنے جو ہے املاک ہیں وقف کے، سب متاثر ہوں گے، اور مسلمانوں کے جو آزادی ہے، ہمارا جو قانون ہمیں آزادی دیتا ہے ہندوستان کا، وہ سب ختم ہونے والی ہے۔ اس کے لیے ماشاءاللہ ابھی حال میں آپ نے دیکھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام اکابر، تمام مکاتب فکر کے لوگ جمع تھے، ایک آواز اٹھی ہے۔ یہ وقتی نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ دائمی ہونا چاہیے، تب جا کر ہماری آواز اثر انداز ہوگی، اور پھر انشاءاللہ اس آواز کا اثر ایوانوں میں پہنچے گا، پارلیمنٹ میں پہنچے گا، پھر حکومت سوچے گی کہ ہندوستان کی اتنی بڑی اقلیت جو 25 کروڑ مسلمان ہیں، ان کی آواز کو ہم جو ہے کل عدم قرار نہیں دے سکتے، بات ماننی پڑے گی، ان کو اپنا بل یہ پاس کرنے میں ہزار مرتبہ سوچنا پڑے گا، انشاءاللہ ہماری آواز کا اثر ہوگا۔ بس خصر بات یہ ہے ہمارے اتحاد میں بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، لہذا ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اپنے اپنے جو نظریات ہیں یا مقاتب فکر ہیں اپنے حد تک رکھ کر ملت کا جہاں مسئلہ آتا ہے ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ حالات بہت نازک ہیں، بڑے خطرناک ہیں، دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور اپنے اکابر کے ہدایات پر عمل کی بھی ضرورت ہے، آپس کے اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔